الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة. امام بیهقی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور شعاب الایمان ان کی مشہور کتاب ہے جو انہوں نے احادیث کے سلسلے میں مرتب کی ہے. یہ جو حدیث میں نے پڑھی یہ اسی کتاب کی حدیث ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ اس دور کے اعتبار سے انتہائی عام ہے. فرمایا کہ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، بری صحبت سے، گندے ماحول سے تنہائی بہتر ہے، اور والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور اچھی صحبت، نیک ہم نشین مل جائے تو اس کی ہم نشینی تنہا رہنے سے بہتر ہے. برے ماحول سے تنہائی بہتر ہے اور اچھی صحبت تنہائی سے بہتر ہے. اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اس دور میں حالات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ گناہ کرنا بہت آسان ہے. یہ 60-70 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے لیے بہت سے جتن کرنے پڑتے تھے، بہت سی کوششیں کرنی پڑتی تھیں، تب کہیں جا کے آدمی گناہ کر پاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. یہ موبائل آ گئے، انٹرنیٹ آ گیا، تو یہ چیزیں تو پہلے کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا، ٹی وی، وی سی آر، ڈش اینٹینا، اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلط چیزیں آ گئی ہیں. اب اس سے زیادہ خطرناک چیزیں یہ آ گئی ہیں کہ ہر آدمی کی جیب میں موبائل موجود ہے، جب چاہے وہ اپنا ایمان خراب کر لے، اعمال برباد کر لے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں رہ کر وہ گناہ کا عادی بن جائے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ نیک صحبت میں رہے، اٹھے اور نیک صحبت میں آ کر بیٹھے. اور فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء، برے ہم نشین سے تو تنہائی بہتر ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص انٹرنیٹ غلط استعمال کرتا ہے، اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے، تو یہ انٹرنیٹ اس کے حق میں بری صحبت ہے. اور حضور نے فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء، اس سے تو تنہائی بہتر ہے کہ تم بری مجلس میں، بری صحبت میں رہو. مطلب کیا ہوا؟ موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ چھوڑ دو انٹرنیٹ کو، کوئی فرض واجب ہے؟ اس کا استعمال کوئی فرض ہے؟ اگر نہیں کیا کوئی تو واجب چھوٹ جائے گا، اللہ کے ہاں معاوضہ ہوگا؟ ہاں، اس پر ضرور معاوضہ ہوگا کہ غلط استعمال کیوں کیا. لہذا الوحدۃ خیر من جلیس السوء کا مطلب یہی ہے، جو بری تنہائی کے اندر گندے اعمال میں مبتلا ہوتا ہو تو جن اسباب کی وجہ سے وہ گندے اعمال میں مبتلا ہوتا ہے ان اسباب کو چھوڑ دے، ترک کر دے. الوحدۃ خیر من جلیس السوء کا یہ مطلب ہے. والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور اگر کہیں نیک صحبت مل جائے تو وہ تنہا رہنے سے بہتر ہے. تنہائی میں آدمی فکر کے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، دل میں گندے خیالات پکا لیے گناہ میں مبتلا ہو گیا. اس لیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ سوائے نیک آدمی کے کسی اور سے دوستی ہی نہ کرو. یہ تو عجیب الفاظ ہیں، لا تصاحب الا مؤمنا. پہلے یعنی سلباً بیان فرمایا، پھر ایجاباً بیان فرمایا، اور یہ انداز جو ہوتا ہے کلام کا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. لا تصاحب، مت صحبت اختیار کرو، الا مؤمنا، مگر کسی پکے ایمان والے کی، کسی اللہ والے کی، کسی صاحب نسبت آدمی کی. یعنی مت کرو دوستیاں. اور آگے فرمایا، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر نیک آدمی. تقی کہتے ہیں نیک آدمی کو، متقی آدمی کو. متقی آدمی تمہارا کھانا کھائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب پہلے جز پر عمل ہوگا کہ تم ایمان والوں سے دوستی رکھو، پکے ایمان والوں سے، اللہ والوں سے، صاحب نسبت لوگوں سے دوستی رکھو تو تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں گے. ولا یاکل طعامک الا تقی، گناہگار لوگوں کو کھانا کھلایا تو اس کھانے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من النعم التی تقویت بها علی معصیتک. اے اللہ، میں ایسی تمام آپ کی ان نعمتوں سے پناہ مانگتا ہوں جن کو استعمال کر کے میں گناہ پر تقویت حاصل کروں، گناہ پر قوت حاصل کروں، ایسی نعمتوں سے اللہ کی پناہ. تو کسی گناہگار کو کھانا کھلایا تو وہ اس نعمت کو، کھانے کو کھا کر گناہوں میں استعمال کرے گا اس کی طاقت کو. اس لیے فرمایا، ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر نیک لوگ، متقی لوگ. وہ کھانا کھائیں گے تو اس کھانے کی سے جو توانائی حاصل ہوگی اس کو اللہ کی اطاعت میں اور تقوی میں استعمال کریں گے. اور اسی لیے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ المرء علی دین خلیلی، یہ آدمی کی نفسیات بیان کی ہے، طبیعت بیان کی ہے، کہ آدمی اپنے خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو، عام دوست کو نہیں کہا جاتا، عام دوست کو تو صدیق کہا جاتا ہے، اور خلیل کہتے ہیں وہ دوست جس سے پکی دوستی ہو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے تمہاری پکی دوستی ہوگی اس کی عادات، اس کے اطوار، اس کے طور طریقے تمہارے اندر منتقل ہوتے جائیں گے. اگر وہ برے ہیں تو تم برے بنو گے، اگر وہ اچھے ہیں تو تم اچھے بنو. یہ ہے مفہوم اس حدیث کا، المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے پکے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور آگے فرمایا، فلینظر احدکم من یخالف، مشکات کی روایت ہے، بس تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ یہ غور کرے کہ کس سے پکی دوستی کر رہا ہے. المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالف، بس تم میں سے ہر ایک کو چاہیے یہ غور کرے کہ کس سے پکی دوستی کر رہا ہے. اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اے ایمان والو, یہود سے نصارہ سے دوستی مت کرو, یہودیوں سے نصرانیوں سے دوستیاں مت کرو. بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, تمہارے دوست کہاں ہو سکتے ہیں؟ ولن تر, ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. یہ حضور سے خطاب ہے, کبھی ہرگز تم سے یہود اور نصرانی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگے, یعنی تم بھی یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تب تو یہ راضی ہو سکتے ہیں, ورنہ کبھی نہیں ہو سکتے. تو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, ان سے دوستی مت کرو, ان کو دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن يتولهم منكم فانه منهم, ہاں جس نے ان سے دوستی کر لی تو وہ انہی میں سے ہیں, جس نے ایسا کر لیا وہ انہی میں سے ہے, وہ یہی ہے المرء على دین خلیل, آدمی اپنے پکے اور گہرے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ حکیم الامت کے بہت بڑے خلفاء میں شمار ہوتے ہیں. ان کی ایک بات یاد آ گئی, فرمایا شادی سے پہلے ایک دوست یعنی شیخ, اور شادی کے بعد دو دوست یعنی شیخ اور بیوی, بس. فرمایا شادی سے پہلے ایک دوست پکا دوست, مراد پکے دوست جس کو خلیل کہا گیا حدیث شریف میں, وہ ایک رکھو شادی سے پہلے, شادی کے بعد دو ہو جائیں گے, ایک 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 بیوی اور ایک شیخ, بس. تو جس سے پکی دوستی رکھو گے ویسے ہی بنو گے. یہ 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 فطری اصول ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے. ہم چاہے کتنا ہی کہہ لیں نہیں جی ہمیں نہیں ہوگا, ہم اس کا اثر قبول نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہے. یہ فطرت کو بیان فرمایا ہے المرء على دین خلیل, آدمی اپنے گہرے پکے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے. اب اگر وہ بے دین ہے تو یہ بھی بے دین, بد دین ہے تو بد دین, بے دین سے بڑھ کے بد دین ہے. بے دین تو یہ ہوا کہ گناہوں میں مبتلا ہے, بد دین یہ ہے کہ عقائد بھی خراب ہیں, کمبخت قادیانی ہے یا کچھ اور بلا میں مبتلا ہے, تو اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے جیسا ہی بنائے گا. کچھ تو بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, یہ ان کی قرآن کریم میں یہ دعا منقول ہے, توفنی مسلما, اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو شخص ایمان پر خاتمہ چاہتا ہو اس کو ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجئے, والحقنی بالصالحین, اور موت کے بعد بھی مجھے صلحاء نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے. اور اصولی بات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تموتون کما تحیون تحشرون کما تموتون, قیامت کے دن روز محشر میں تمہارا جو حشر ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا جیسے تمہاری موت آئی, جس حالت پر تمہاری, اسی لیے حدیث میں آتا ہے شہداء اس حالت میں حاضر ہوں گے کہ ان کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ کیسے ہوا, وہ عرض کریں گے آپ کی خاطر ہوا. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو، کل خون شہادت سے لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے۔ حضرت کا ہی شعر ہے، ہمارے حضرت کا ہی شعر ہے۔ تو جس حالت میں موت آئی ویسے ہی حشر ہوگا۔ تحشرون کما تموتون، اور آگے فرمایا کہ وتموتون کما تحیون، یہ ہے بہت کام کی بات، اور مرو گے ویسے جیسے تم نے زندگی گزاری ہے، ویسے مرو گے جیسے تم نے زندگی گزاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گناہگار آدمی ہے، موت بڑی اچھی ہوئی، بظاہر گناہگار تھا، دیندار نظر نہیں آتا تھا، لیکن آپ اس کی ضمانت لے لیجئے اور نوٹ کر لیجئے کہ اس کے دل میں نیک لوگوں کی محبت ہوگی۔ ساری زندگی اس نے اسی حالت میں گزاری کہ نیک لوگوں سے محبت کرتا رہا، خاتمہ اچھا ہو گیا، اگرچہ کہ گناہگار، بظاہر بے دین، لیکن خاتمہ اچھا ہو گیا۔ یہ دل کی کیفیت کی وجہ سے ہوا۔ احب الصالحین، ایک شاعر نے کہا ہے، احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا، میں اگرچہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہوں لیکن ان سے محبت کرتا ہوں، لعل الله يرزقني صلاحا، شاید اسی کی برکت سے اللہ مجھے نیک بنا دے۔ تو فرمایا کہ تحشرون کما تموتون، حشر تمہارا ویسے ہوگا جیسے تمہاری موت آئی، اور موت ویسے آئے گی جیسے تم، وتموتون کما تحیون، موت ویسے آئے گی جیسے تم زندگی گزارتے ہو۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک آدمی ہے، خاتمہ خراب ہوا، خاتمہ خراب ہوا۔ یہی کراچی کا واقعہ ہے، ایک دو حافظ قرآن بھائی تھے، دونوں نے اپنی موت کے وقت کا قرآن لے کر آؤ، قرآن لایا گیا کہ شاید اس کو چومیں گے یا اس کو عقیدت سے ہاتھ لگانے کے لیے بلایا، منگوایا ہے۔ کہنے لگا گواہ رہو، گواہ رہو، میرا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ والوں کا تعلق میں کیا عرض کروں، ہم جب حضرت کے پاس جایا کرتے تھے، پاؤں دباتے تھے، کبھی بیٹھ، حضرت رمضان کا مہینہ آتا تھا، حضرت مجھ سے فرماتے تھے پیسے مت لینا تراوی پڑھانے کے، پیسے مت لینا، کوئی تمہیں پیسے لا کر دے اس کو کہنا بشکریہ، واپس آپ لے لیجئے، ہم ہمارے بڑوں نے منع کیا۔ اہل اللہ کا تعلق بڑی بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے۔ حضرت کی اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ کبھی لے ہی نہیں پیسے، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں کیا۔ برے خاتمے سے بچنے کو، میں نے یہ واقعہ جب پڑھا میں نے کہا یہ تو ہمارے حضرت نے ہمیں برے خاتمے سے بچایا ہے، کہ کہیں تمہارا بھی خاتمہ اس کی طرح نہ ہو جائے، کہ گواہ رہو میرا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں، زندگی ایسی گزاری کہ قرآن سے پیسے کماتا رہا۔ تو اور بظاہر قرآن بھی سنا رہا ہے، قرآن سے تعلق، لوگ قاری صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو دل کے اندر تھا دنیا، اس نے اپنا اثر دکھایا آخر وقت میں۔ وتموتون کما تحیون، ویسے موت آئے گی جیسے تم نے زندگی گزاری۔ زندگی گزاری بظاہر لوگ سمجھتے رہے قاری ہے، قرآن شریف پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن دل میں دنیا تھی، ویسے ہی خاتمہ ہوا۔ موت، حضرت نے سنایا تھا ناظم آباد کا واقعہ، جب حضرت ناظم آباد میں رہتے تھے، ایک آدمی کو وہ ساری باتیں کر رہا ہے کہ یہ فلاں فائل اس کو دینی ہے، فلاں پیسے اس کو دینے، ساری باتیں وہ کر رہا ہے، آخری وقت ہے۔ اس سے کہا گیا توبہ بھی کر لو، توبہ بھی کر لو۔ تو اس نے کہا سارے الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں، لیکن یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو، یہ الفاظ ہیں، غور سے سنیے گا، الفاظ غور سے سنیے گا، یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. یعنی توبہ کا لفظ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا. توبہ کی حقیقت تو دور کی بات ہے کہ توبہ کرتا, اس نے کہا یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ نہیں نکل رہا میری زبان سے. یہ الفاظ تھے اس کے, اور اسی حالت میں رخصت ہوا. توبہ کی توفیق نہیں ہوئی, توبہ کا لفظ بھی نہیں آیا زبان. کہہ رہا یہ لفظ جو تم کہہ رہا ہو نا یہ نہیں نکل رہا میری زبان سے, کوشش کے باوجود زبان پہ نہیں آ رہا. یہ ہے وَتَمُوتُونَ كَمَا تَحْيَوْنَ, ویسے موت آئے گی جیسے تمہاری زندگی گزری ہے. اس لیے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے توفنی مسلما, اے اللہ اس حالت میں موت دیجئے کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں. والحقنی بالصالحین, میری موت کے بعد بھی مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے. ہم کیا سمجھتے ہیں نیک لوگوں کو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جنت میں داخلے سے پہلے بھی جاؤ, پہلے میرے نیک لوگوں میں, میرے نیک بندوں سے ملو, پھر بعد میں جنت ملے گی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. دراصل اس آیت کے دو جز ہیں, دو ٹکڑے ہیں. ایک ٹکڑے میں حکم دیا ہے, دوسرے ٹکڑے میں اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ بتایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں حکم دیا ہے تقوی کا, اور جو دوسرا جز ہے وکونوا مع الصادقین, اس میں یہ بتایا کہ تم متقی بنو گے کیسے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ان لوگوں سے دوستی کرو, پکی دوستی کرو جو اپنے تقوی میں سچے ہیں. اور قرآن کا اسلوب دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین نہیں فرمایا. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور جو متقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ, یہ نہیں فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مطلب کیا ہے, قرآن اپنے بعض مقامات کی تشریح بعض دوسرے مقامات سے کرتا ہے, یہ قرآن کا اصول ہے. دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی لوگ ہیں سچے اور یہی متقی ہیں. معلوم ہوا سچا متقی ہوتا ہے, ہر سچا متقی ہوتا ہے, اور ہر متقی سچا ہوتا ہے. لیکن یہاں جو صادقین لائے, وجہ یہ ہے کہ ہر متقی کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ لگ جانا, پہلے یہ دیکھو کہ سچا بھی ہے, سچا متقی ہے یا نہیں ہے. میں نے اسی ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا, میں حضرت والا کے پاس کمرے میں تھا, میں نے عرض کیا حضرت یہ سچا متقی وکونوا مع الصادقین یہ معمہ تھا میری نظر میں, کہ یہ کیا, کہ یہ اس کی علامت کیا ہے, کون سچا ہے, یہ پتہ کیسے چلے. کچھ ظاہری علامت بھی تو ہونی چاہیے کہ پتہ کیسے چلے کہ یہ سچا متقی ہے. متقین کا حلیہ تو ہم نے بھی بنا لیا, حلیہ بنانا کیا مشکل ہے, لیکن سچا ہے یا نہیں ہے اس کی پہچان کیسے ہو. تو ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ معمہ حل فرما دیا, پتا چل گیا کہ ہاں سچے متقی کی کیا علامات ہے. دیکھیں سورہ حجرات کی شروع کی آیات ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس سے آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ ہمارے رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں, خفیف نیچا رکھتے ہیں اپنی آواز کو، بلند نہیں کرتے. یہ آج بھی ادب ہے، یہ ادب آج بھی ہے علماء کے لیے، والدین کے لیے، اہل اللہ کے لیے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص حضور کی حدیث پڑھ رہا ہو، اگر کسی نے اپنی آواز اس سے زیادہ بلند کر دی، وہاں شور مچانا شروع کر دیا، اس کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. حضور کی آواز ہے، حضور کی آواز ہے، اس سے اپنی آواز اونچی کی تم نے، انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے خالص کر لیا. اولئک الذین امتحنا ای اخلصا، یعنی ہم نے خالص کر لیا ان کے قلوب کو تقویٰ کے لیے. ایک یہ آیت، دوسری آیت یہ ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، جو لوگ شعائر اللہ کا، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، دین کی کتابیں ہیں، علماء ہیں، والدین ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا احترام کیا، ذالک مسجد ہے، بیت اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی جو چیز بھی، جس چیز کو بھی اللہ نے عظمت دی ہو، جس چیز کو اللہ نے عظمت دی ہو کہ یہ عظمت کی چیز ہے، قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس کی قسم اٹھائی اللہ نے. والدین کے ادب کے لیے حکم فرمایا ہے، علماء کے ادب کا حکم فرمایا ہے، قرآن کا، دینی کتابوں کا آداب سکھائے گئے ہیں. تمام وہ چیزیں جو شریعت میں قابل تعظیم ہیں، ان کا ادب کرے آدمی، تو یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے، اس کے دل میں بھی تقویٰ ہے. تو یہ معمہ یہاں حل ہوا کہ معلوم ہوا جو ادب کرتا ہے، یہ ہر چیز کا ادب اس کے موافق کرے، جو چیز، جس چیز کا ادب ہو اس کو بجا لائے، والدین کے سامنے جائے ان کا ادب کرے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو قرآن کا ادب کرے، دینی کتابیں ہوں ان کا ادب کرے، قلم ہے تو اس کا ادب کرے، روشنائی تک کا ادب. ہمارے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے لیے گئے، کچھ لکھتے ہوئے فراغت کے لیے گئے، وہاں جب بیت الخلاء میں اپنا سطر کھول رہے تھے تو ہاتھ پر نظر پڑی، وہاں روشنائی لگی ہوئی تھی، فرماؤ وہ روشنائی کے ساتھ میں یہاں آ گیا، واپس باہر تشریف لایا، اس کو دھویا، پھر واپس تشریف لے کر گئے. روشنائی تک کا ادب ہے. یہ آداب تو سیکھنے، ادب ہے بڑی چیز، ادب سیکھ لو، نہ سیکھا ہے اب تک تو اب سیکھ لو. یہ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، کتابوں سے ہر چیز حاصل نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں، حضرت نے ایک دفعہ مجھے جائے نماز طے کرنی سکھائی، زہر کے بعد میں حضرت کے ساتھ چلا جاتا تھا کمرے میں، تو جائے نماز طے کرنی سکھائی. حضرت نے کہا تمہیں تو جائے نماز نہیں طے کرنی آتی، لاؤ میں سکھاؤں، ادھر دکھاؤ. پھر وہ اس کو طے کیا، آدھا کیا حصہ، پھر جو پیر کا حصہ تھا اس کو پہلے طے کیا، اور پھر جو سر کا حصہ تھا یوں کر کے اس کو اوپر رکھا. فرمایا دیکھو یہ سر کا حصہ اوپر آئے گا، پیر کا حصہ نیچے چلا گیا. یہ طریقہ ہوتا ہے جائے نماز طے کرنے کا، یہ ادب ہے. ہر چیز کا ادب ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لکھا ہے کہ آج کل کے سینکڑوں سال پہلے یہ اپنے دور کے مجدد تھے، ہرات کے رہنے والے، آج جنت المالا میں، مکہ مکرمہ میں مدفون ہے. یہ اپنے وقت کے مجدد تھے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں آج ہمارے مرقات میں یہ بات لکھی ہے، ہمارے دور میں طلبا سیدھے ہاتھ میں چپل لیتے ہیں، الٹے ہاتھ میں کتاب لے لیتے ہیں. یہ اس وقت کی بیماری لکھی ہے، خرابی لکھی ہے. اور ہونا کیا چاہیے الٹے ہاتھ میں؟ اگر بیک وقت چپل اور کتاب لینی پڑے تو چپل الٹے ہاتھ میں پکڑی جائے، کتاب سیدھے ہاتھ میں پکڑی جائے، اور کتاب پکڑی بھی یوں جائے، یہ نہیں ایسے نیچے سورین کے ساتھ کتاب رکھی ہوئی، کتاب کو ایسے سینے سے لگا کے رکھا جائے، الٹے ہاتھ میں چپل لی جائے. ہر چیز کا ادب ہے. تو فرمایا جو آداب کی رعایت رکھتا ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یہ ہے علامت کہ اس کے دل میں تقوی ہے. اس ایسے شخص کو دل کے تقوی کی ضمانت اور گویا کہ شہادت مل رہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے. میں نے حضرت کو یہ بات بتائی، حضرت میری نظر میں ایک معمہ تھا کہ کیسے یہ دل میں کیسے تقویٰ اور اس کی کیا پہچان ہے. تو یہ ان دو آیتوں سے حل ہوا. حضرت نے مجھے دو ہی دفعہ شاباش دی, شاباش شاباش. تو بس بھائی یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء, کہ برے دوست سے تو اکیلا رہنا ہی بہتر ہے, اور والجلیس الصالح خیر من الوحدہ, اور نیک دوست کی ہم نشینی تنہا رہنے سے بہتر ہے. اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, اس پر عمل کی ضرورت ہے اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال تو یہ تھا کہ اگر میں یہ عرض کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان کے دل میں جو تغیر بھی ہوتا تھا نا, ہلکا سا تغیر, اس کی بھی حضور کو اطلاع دیا کرتے تھے, اور یہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ تغیر جو ہوا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ذرا سا تغیر, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت حنزلہ سے, نافق حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول, سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو حنزلہ, تم منافق ہو. حنزلہ منافق ہو گیا, اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ بیان یہ فرمائی کہ میں حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں, حضور کی صحبت میں بیٹھتا ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھیں بہنے لگتی ہیں, دل نرم ہو جاتا ہے, بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو ان میں ہنسنے بولنے لگتا ہوں, یہ تو تغیر ہو گیا, وہاں دل کچھ ہے ادھر کچھ ہے, تو یہ منافقت ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں نافقہ حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سنا تو فرمایا واللہ انی لاجد مثل هذا, اللہ کی قسم یہ حال تو میرا بھی ہے, چلو حضور کے پاس چلتے ہیں. سارے مسئلے وہاں حل ہوتے تھے, حضور کے پاس جا, چلو حضور کے پاس چلتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور سے جا کے یہ کیفیت بیان کی کہ آپ کی مجلس میں کچھ اور کیفیت ہوتی ہے, دل نرم ہو جاتے ہیں, آنکھیں بہنے لگتی ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی باتیں سن کر, بیوی بچوں کے میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہنسنے بولنے لگتے ہیں. فرمایا اگر تمہاری یہی کیفیت رہے اور جگہوں پر بھی جو میری مجلس میں رہتی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں, معانقہ کرنے لگیں. ولیکن یا حنزلہ ساعتن فساعتن, لیکن اے حنزلہ کبھی کچھ کبھی کچھ, اے حنزلہ گاہے گاہے, گاہے کچھ گاہے کچھ. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دیکھو حنزلہ, وہ جب تم وہاں جاؤ گے نا گھر میں, جب گھر میں تم جاتے ہو اور بیوی بچوں سے ہنسنے بولنے لگتے ہو, ماں کے لیے یہی کیفیت ٹھیک ہے. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں حضور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے, فلاں کو کیسے دین میں لایا جائے, فلاں کو کیسے دعوت دی جائے, فلاں کو ایمان میں کیسے داخل کیا جائے, فلاں کو جہنم سے کیسے بچایا جائے, یہ فکر. متواصل الاحزان کا مطلب ہے ایک غم ختم ہوا دوسرا غم پہلے سے تیار کھڑا ہے, دوسرا ختم ہوا تیسرا آگے لگ گیا, ہمیشہ آپ غموں میں مبتلا رہے, ہمیشہ متفکر فکر مند رہے. یہ آپ کی حالت تھی جو آپ کی بیوی نے بیان کی, اہلیہ نے, حضرت عائشہ نے. لیکن وہی یہ بات بیان کرتی ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے, مسکراتے ہوئے. یہ بھی بہت بڑی سنت ہے. تو اس لیے فرمایا حنزلہ گاہے گاہے, گاہے کچھ گاہے کچھ. ٹھیک ہے میری مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہاں کے لیے یہی مناسب ہے, اور گھر میں جو کیفیت ہوتی ہے وہاں کے لیے وہ مناسب ہے. لیکن یہ جو تغیر تھا یہ صحابہ نے جا کے پوچھا ہے حضور کو بتایا ہے کہ ہمارے دل میں یہ تغیر پایا جاتا ہے، آپ کی مجلس میں کچھ کیفیت ہے، گھر میں کچھ کیفیت ہے، یہ بتائیے کہ یہ منافقت تو نہیں ہے؟ تو حضور کی اس بات سے دونوں کو اطمینان ہوا کہ ہاں الحمدللہ منافقت نہیں ہے، جس چیز کو وہ منافقت سمجھ رہے تھے منافقت نہیں تھی. بسا اوقات کوئی آدمی مریض کسی چیز کو بیماری سمجھ رہا ہوتا ہے، بیماری نہیں ہوتی، ڈاکٹر بتاتا ہے نہیں بیماری نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو اطمینان ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی ان خرابیوں کو ان دل کے خرابیاں تو بڑی آگے کی چیز ہے، دل کے تغیر کو بھی جا کر بتایا کرتے تھے اور حضور سے اس کا حل پوچھا کرتے تھے، جواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا کرتے تھے، ان کو اطمینان حاصل ہوتا تھا. ایک تو یہ، اور دوسری بات وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ دوسرا پہلو ہے. جو شخص کچھ بننا چاہتا ہے اس کو یہ دو چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک تو اپنے دل کے حالات کی اطلاع کرنا، حالات کی اطلاع کرنا، جو مشورہ ہو اس پر عمل کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ صحبت اختیار کرنا. دیکھیے حضور سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان روک کر رکھیے جو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. یریدون وجہ، بس وہ اللہ کو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارے ہو جائیں. یریدون وجہ کا یہ مفہوم ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مرید مرید مرید، فلاں کا مرید ہے، یہ مرید کا لفظ یہیں سے نکلا ہے، یریدون سے. یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ لفظ مرید کا لفظ قرآن سے ہی ثابت ہے. یریدون وجہ، اللہ کا ارادہ کرنے والے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہو جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں. یریدون وجہ. تو ایسے لوگوں سے ولا تعدو عیناک عنہم، ایسے لوگوں سے آپ اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیے، ان پر نگاہیں ڈالتے رہیے، نگاہیں ڈالتے رہیے. یہ جو نگاہ ڈالنا ہے نا، حضور کا نگاہ ڈالنا یا حضور کے غلاموں کا نگاہ ڈالنا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. تبوک میں جو تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے اس میں ایک حضرت کعب بھی تھے، باقی دو تو بوڑھے تھے، یہ جوان تھے، یہ مسجد میں آیا کرتے ہیں. یہ خود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا ان سے کوئی سلام بھی نہ کرے، یہ سلام کریں تو ان کا جواب بھی نہ دیا جائے، ان سے کوئی معاملہ بھی نہ کیا جائے. بعد میں حکم یہ ہوا کہ اپنی بیویوں کو بھی گھر بھیج دو، میکے بھیج دو بیویوں کو. تو اس زمانے کی حضور کی ایک ادا یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کو دیکھا کرتا تھا، حضور ناراض تھے ان دنوں میں، تو جب میں دیکھتا تھا تو آپ نظر ہٹا لیتے تھے، اور جب میں کسی اور نماز وغیرہ میں دعا میں مشغول ہوتا تھا تو حضور میری طرف دیکھا کرتے تھے. یوں نظر، خواجہ صاحب نے اسی کو فرمایا، یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی، یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی، جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی. تو یہ حالت ہوتی تھی، یہ ادا بیان فرمائی. یہ جو حضور دیکھا کرتے تھے، وہ کہیں اور متوجہ ہوں تو حضور دیکھتے تھے، یہ دیکھنا عام دیکھنا نہیں تھا، یہ وہ کرنٹ سپلائی کرنا تھا جس کی برکت سے وہ دین میں آگے بڑھیں، ان کی نمازیں، ان کا دین، ان کا تقویٰ قائم رہے. یہ دیکھنا معمولی دیکھنا نہیں ہوتا. مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. اہل اللہ کی نظر دعا کی نظر ہوتی ہے. کسی کو دیکھتے ہیں، نہ ہوٹ ہلے، نہ زبان، نہ ہاتھ اٹھے، دل میں دعا کر لیا، اللہ اس کو یہ 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 ہے، اس کو اللہ والا بنا دے. دل ہی دل میں دیکھ رہے ہیں اور دل میں دعا کر لی. لیجئے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو تو دعا لگ گئی، بس کام بن گیا. یہ ہے مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. بھائی سیدھی بات ہے, جب نظر بد کو مانتے ہیں, فلاں کی نظر بد لگ گئی, ہماری بکری مر گئی, ہماری بھینس مر گئی, ہمارے کھیت خشک ہو گئے, نہریں خشک ہو گئیں, نظر بد لگ گئی, فلاں کی صحت بہت اچھی تھی, پتہ نہیں کہاں کس کی نظر لگ گئی, نظر بد لگ گئی, بیچارہ بیمار پڑ گیا. جب یہ ہم مانتے ہیں تو اچھی نظر بھی تو مانیں. جب یہ بری نظر مانتے ہیں تو اچھی نظر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اہل اللہ کی نظر, اچھی نظر کو بھی ماننا پڑے گا. النظر حق, یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. النظر حق, نظر حق ہے, نظر حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک صحبت نصیب فرمائے تاکہ ہم متقی بن جائیں اور اللہ کے محبوب بن جائیں. سبحانک اللہ.